سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حاضرین محترم، کوئی خاص مضمون اس وقت ذہن میں نہیں ہے. جو باتیں بھی اللہ رب العزت آپ حضرات کی برکت سے کہلوا دیں گے، بس دعا یہ فرمائیے کہ ایسی بات زبان سے نکلوا دیں جو میرے لیے بھی، آپ سب کے لیے بھی نافع ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، جس کی تمنا بہت سے انبیاء نے کی، یعنی ان کی خواہش تھی کہ ہم بھی امت محمدیہ میں سے ہوتے. اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے بغیر ہماری خواہش کے اور بغیر کسی چاہت کے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، آپ کے غلاموں میں ہمارا شمار فرمایا. پھر امت میں تو کافر بھی ہیں، یعنی جتنے بھی لوگ ہیں سب امت محمد یہی کہلائے گی. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دولت اسلام سے بھی مالا مال فرمایا، ورنہ آج جو کافر ہیں تو یقیناً انہوں نے نہیں پتا کہ وہ کسی وقت مسلمان ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے. تو اللہ نے اپنے فضل سے یہ بھی یعنی فضل فرمایا کہ ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا. خدا نہ کرے اگر کسی کافر کے گھر پیدا ہوتے تو پھر ہمیں پتہ نہیں دولت اسلام نصیب ہوتی یا نہ ہوتی، کیونکہ بہت ہی خوش نصیب ہوتا ہے وہ شخص کہ جو ہو تو کافروں کے گھر پیدا، لیکن پھر اللہ رب العزت اس کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دیں کہ وہ دولت اسلام سے مالا مال ہو جائے. یقیناً خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں، اور الحمدللہ کمی نہیں ہے ایسے حضرات کی جو الحمدللہ اسلام کی کھلی دلیلیں دیکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھلے معجزات دیکھ کر، اور قرآن و حدیث پڑھ کر، اور اس میں جو کچھ موجود ہے اس کو دیکھ سن کر دولت اسلام سے مالا مال ہوئے بھی ہیں. ابھی سعودی عرب ہی میں حال ہی میں تقریباً 700 چائنا کے لوگ مسلمان ہوئے، تو دولت اسلام سے مالا مال اللہ نے انہیں کیا. تو جن کے نصیب میں ہے یقیناً وہ ہوں گے بھی، لیکن ہمیں تو بہرحال اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم پیدائشی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اس پر بہت شکر کرتے، اللہ کا بہت زیادہ شکر کرتے، لیکن جتنے ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوتے ہیں اتنا ہی شکر بھی کم، اور جو لوگ کافروں کے گھر پیدا ہوتے ہیں انہیں اس بات کی جستجو بھی ہوتی ہے کہ حق کی جستجو، حق کی تلاش، صحیح دین کیا ہے، صحیح مذہب کیا ہے، اس کی تلاش میں رہتے ہیں. اور بعض ان میں سے خوش نصیب وہ ہوتے ہیں جو حق کو پا لیتے ہیں، اور ہم حق پر ہوتے ہوئے اس حق پر صحیح طور پر عمل پیرا نہیں ہوتے. تو بعض اوقات ناشکری کے نتیجے میں بعض جو اللہ تعالی کی نعمتیں ہیں ان سے محرومی ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات شکر گزاری کے نتیجے میں جو نعمتیں نہیں بھی ہوتی وہ بھی اللہ عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے. تو جس طرح اور بہت سی نعمتیں ہم ان کا نعمت ہونا سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے دولت اسلام کا نعمت ہونا کاش ہمیں یہ بھی معلوم ہو. آج اس کو ہم نعمت نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے عطا فرما دی. دیکھیے قرآن حدیث شریف میں کھانے کے بعد کی جو دعا ہے جو ہم بھی بہت سے امے سے لوگ جانتے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، یعنی جہاں ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ تمام تعریف اور صلاح کے لیے جس نے ہمیں کھلایا، جس نے پلایا، اور جس نے ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا. تو اللہ نے یہ بھی مقام شکر بتایا کہ یہ بھی شکر کا مقام ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا. تو اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں ہم کم ہیں، یہ نعمت ہے اللہ کی. اور یاد رکھیے، جس نعمت پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے وہ نعمت اللہ تعالی ہمیں روز افزوں زود افزوں عطا فرمائیں، زیادہ سے زیادہ عطا فرمائیں. تو جس اسلام کو اللہ نے ہمیں یعنی گھر میں ہمیں اسلام عطا فرما دیا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اس پر زیادہ سے زیادہ شکر کرتے، لیکن ہمیں آج اس نعمت کی قدر نہیں. تو اس لیے ایک تو یہ کہ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا. البتہ بحیثیت مسلمان ہونے کے جو فرائض و واجبات ہم پر عائد ہوتے ہیں اور اسلام کا جو تقاضا ہے وہ ان تقاضوں پر پورا اترنے کی کوشش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ فرمائی, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس آدمی نے بھی اخلاص سے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرمائی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی. یعنی اس کلمے کا تقاضا یہی ہے, لیکن کب؟ جب اس کلمے کے تقاضوں پر ہم عمل کریں. اس کلمے کے پڑھنے کا نتیجہ یہی ہے کہ انشاءاللہ دولت جنت جو ہے وہ ہمیں ملے گی, نعمت جنت کی عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ. اسی لیے فرمایا بھی کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. ایک جگہ فرما من قال لا الہ الا اللہ تفلحون, جو آدمی لا الہ الا اللہ کہے وہ کامیاب. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے کچھ تقاضے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کلمہ عطا فرمایا ہے, اس کلمے کے کچھ تقاضے بھی ہیں, ان تقاضوں پر ہم عمل کریں. مثلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, عبادت کے لائق وہی ہیں, مشکل کشا وہی ہے, روزی رساں وہی ہے, اولاد کو دینے والا وہی ہے, ساری نعمتیں اسی کی عطا کردہ ہیں, آسمان و زمین کو اسی نے بنایا, ساری نعمتوں کا مالک اللہ رب العزت ہے, پھر جس کو چاہے وہ نعمتیں دے, جس سے چاہے چھین لے. اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت کے لائق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی نہیں. یعنی اطاعت ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, عبادتوں صرف اللہ رب العزت کی. یہ دونوں چیزیں جب ملیں گی تو ہم صحیح معنی میں مسلمان کہلائیں گے. کہ عبادت اللہ کی کریں فقط, اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں. تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں کلمہ عطا فرمایا, اور اس کے پڑھنے کے نتیجے میں, اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ دو باتیں فرمائے, ایک تو تفلحون کامیاب ہو جاؤ گے, دوسرا یہ کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. لیکن آپ ایک بات سمجھیے, بہت ساری دوائیاں خاص امراض کے لیے ہوتی ہیں. مثلا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب یہ جوشاندہ ہے, اس کا کام یہ ہے کہ نزلہ اور زکام اگر ہو تو اس میں مفید ہے, کھانسی میں مفید ہے, اور بہت سے امراض میں یہ مفید ہے, تو یقیناً اس جوشاندے کا کام یہی ہے. لیکن اگر آدمی جوشاندہ بھی پیتا رہے, ساتھ ساتھ آدمی پرہیز بھی نہ کرے, بد پرہیزی بھی کرتا رہے, تو اس کا کام تو وہی تھا, لیکن بد پرہیزی کی وجہ سے اس کے نتائج ہمیں حاصل نہیں ہو رہے. اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ تو کامیابی کا ذریعہ ہے, لیکن اس کے تقاضوں پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے آج وہ نتائج مرتب نہیں ہو رہے. مسلمان تو بے انتہا ہیں, لاکھوں اربوں کروڑوں بلکہ اربوں کی تعداد میں, لیکن کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن اس کلمے کے تقاضوں پر عمل نہیں. عمل نہ ہونے کی وجہ سے جو نتائج مرتب ہونے چاہیے وہ مرتب نہیں ہو رہے. البتہ اتنی بات ہے کہ اگر کسی شخص نے اخلاص کے ساتھ کلمہ اسلام پڑھا ہے تو انشاءاللہ بالآخر یہ کلمہ اس کو جنت میں لے کر تو جائے گا, چاہے بد پرہیزی کی وجہ سے کچھ عرصے ہمیں عذاب بھگتنا پڑے, جہنم میں جانا پڑے. لیکن میرے عزیز بھائی, ہم میں کون ایسا ہے جو ادنا عذاب سہنے کی بھی طاقت اپنے اندر پاتا ہے؟ ہم سے اگر کوئی شخص کہے کہ چھوٹی سی چنگاری ہے یہ ہاتھ میں پکڑ لو, ہم سے تو وہ بھی نہیں پکڑی جاتی. تو اتنی بڑی دوزخ کی آگ ہم کیسے سہ سکتے ہیں؟ اس لیے اس سے بچنے کی فکر تو بہرحال کرنی چاہیے کہ اللہ, ہم میں کسی میں طاقت نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ تھوڑی سی بھی تیری آگ برداشت کر سکیں, تیرا عذاب برداشت کر سکیں. تو پھر اس کے بغیر چارہ نہیں ہوگا کہ ہم کلمہ اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کریں, اس کے تقاضوں پر عمل کریں. میرے عزیز بھائیو, یہ دنیا تو فانی ہے, چند روزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر امتحان کے لیے بھیجا ہے. ایک پرچہ ہے جو ہمیں اللہ نے دے کر بھیجا ہے, اس پرچے کو حل کر لو. سوالات بتلا دیے گئے, اب اگر ہم اس پرچے کو حل نہ کریں, ان سوالات کا جواب دنیا میں مرتب نہ کریں, تیار نہ کریں, تو نتیجہ ناکامی کی صورت میں نکلے گا. لیکن اگر ہم اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کریں تو یقیناً اس دنیا ہی سے ہماری آخرت بنے گی. یہیں سے جنت ہے, یہیں سے دوزخ. برے اعمال کرے گا انسان دوزخ میں چلا جائے گا, اچھے اعمال اختیار کرے گا جنت بن جائے. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیج دیا ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے آپ نے فرمایا کہ جنت جو ہے وہ ایک چٹیل میدان ہے، وہاں کچھ بھی نہیں، تم جو کچھ عمل کرو گے ان اعمال کے نتیجے میں تمہاری جنت جو ہے وہ باغ و بہار کی شکل میں تبدیل ہو جائے گی، کسی عمل سے نہر جاری ہو جائے گی، کسی عمل سے درخت لگ جائیں گے، کسی عمل سے جو ہے وہ باغ تیار ہو جائے گا، کسی عمل سے شہد کی نہر تیار ہو جائے گی، مختلف اعمال ہیں ان اعمال کے نتیجے میں تمہاری جنت بنتی چلی جائے گی. لیکن اگر تم نے ان اعمال کو اختیار نہیں کیا، نتیجتاً وہ تو ایک چٹیل میدان ہے، وہاں کچھ بھی نہیں. ایک روایت میں آتا ہے، روایت ہے یا قصہ ہے، ایک شخص نماز پڑھا کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے وہ اپنی آنکھیں بند کر کے، آنکھ بند کر کے نماز پڑھتے. بعض لوگوں کو اس میں مزہ آتا ہے کہ جب نماز پڑھیں تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس میں ہمیں یکسوئی حاصل ہوتی ہے. تو ناجائز تو نہیں ہے، اگر کوئی آدمی نماز آنکھ بند کر کے پڑھنا چاہے تو ناجائز نہیں ہے، لیکن سنت طریقہ کیا ہے؟ آنکھ کھول کر نماز پڑھیے، اور اپنی آنکھوں کو قیام کے موقع پر جب آپ قائم کھڑے ہوں سجدے کی جگہ پر رکھیں، تو آنکھیں کھلی ہوں گی تو ہی سجدے کی جگہ نظر آئے گی. اگر آنکھ بند کر کے پڑھیں تو سجدے کی جگہ کا کیا مطلب؟ اس سے پتہ چلا کہ سنت یہ ہے کہ آنکھیں کھول کر پڑھیں، چاہے اس میں بے شک یکسوئی حاصل نہ ہو، لیکن سنت کے مطابق عمل کرنا یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ہمیں کسی عمل سے کوئی چیز حاصل ہوتی ہے لیکن وہ سنت پر عمل نہیں ہوتا. اس لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھے. تو جب آدمی قیام کی حالت میں نماز پڑھ رہا ہے اس کو حکم یہ ہے کہ سجدے کی جگہ پر دیکھو بھائی، اور جب تم رکوع میں ہو تو اپنے ہاتھوں پر نظر رکھو، گھٹنوں پر. اسی طریقے سے اگر جب سجدے میں جاؤ تو اپنی ناک کو دیکھو، اور جب تحیات میں بیٹھو اپنے ہاتھوں پر نظر رکھو. تو بہرحال یہ ہمیں بتایا گیا ہے. تو ایک صاحب نماز پڑھا کرتے تھے، وہ اپنی آنکھیں بند کرتے تھے. ایک دن خواب میں ان کو ایک بہت خوبصورت عورت نظر آئی، پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ جنت کی حور ہے. فرمایا ہے کس کے لیے؟ کہا تمہارے لیے. تو کہا کہ بھئی یہ تو اندھی ہے، اس کی تو آنکھیں نہیں ہیں. فرمایا کہ جو تم نماز پڑھتے ہو تو یہ اس نماز کے نتیجے میں اللہ نے تمہیں حور عطا فرمائی. اندھی اس لیے کہ تم نماز آنکھ بند کر کے پڑھتے ہو، اس لیے تمہیں جیسا عمل کیا ویسے ہی نتیجہ. تو اس لیے سنت کے مطابق آدمی نماز آنکھ کھول کر پڑھے. تو جو عمل بھی ہم یہاں دنیا میں اختیار کرتے ہیں اس کے نتیجے میں ہماری جنت بن رہی ہے، کسی عمل کے نتیجے میں اللہ تعالی ہمارے لیے حورے پیدا فرماتے ہیں، کسی کے نتیجے میں اللہ تعالی ہمارے لیے محلات تعمیر فرماتے ہیں، لیکن بہرحال وہ نتیجہ یہی کے اعمال کا ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم نے اعمال صالحہ اختیار کیے اس کے نتیجے میں اللہ تعالی نے ہمارے لیے جنت میں یہ ساری چیزیں تیار فرماتی. اسی لیے بعد نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے، اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، تو میٹیریل جانا بند ہو جاتا ہے. جب تک انسان زندہ ہے اعمال اختیار کرتا ہے، یہاں سے اس کا میٹیریل وہاں پہنچتا رہتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کی جنت تعمیر ہوتی رہتی ہے. لیکن جیسے ہی انسان مرا، جتنی تعمیر ہو گئی تھی وہیں کام رک جاتا ہے کہ بس مالک مکان کا انتقال ہو، لہذا اب میٹیریل بھیجنا اس نے بند کر دیا ہے، لہذا یہاں تعمیر بھی رک گئی. ہاں ایک اور ذریعہ ہے، اولاد صالح، نیک اولاد اگر چھوڑ کر مرا، کوئی صدقہ جاریہ اس نے دنیا میں کیا اس کا ثواب اسے پہنچ رہا ہے، کوئی کتاب کسی کو دے دی پڑھنے کے لیے لوگ وہ کتاب پڑھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ کسی کو دین کا بتا دیا کوئی اس پر عمل کر رہا ہے، کوئی مسجد اس نے تعمیر کی لوگ وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ دین کے کام. کوئی کنواں جو ہے اس نے کھدوا دیا لوگ وہاں سے پانی پیتے ہیں، تو یہ نیک اعمال ہیں. یہ اعمال بھی مرنے کے بعد جاری و ساری رہتے ہیں، جب تک یہ چیزیں موجود ہیں اس کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا، ورنہ اور کوئی ذریعہ نہیں. البتہ اعمال میں نے اولاد صالح جیسا کہ کہا، صدقہ جاریہ ہے اولاد. بعض روایات میں آتا ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ اچانک مرتبہ عطا فرماتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میرے تو عمل ختم ہو گئے، یہ اچانک درجے مجھے کہاں سے مل گئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے تمہاری اولاد نے دعا کی تھی، اس دعا کے نتیجے میں ہم نے تمہیں یہ عطا فرمایا. تو اس سے پتا چلا کہ زندہ لوگ جب اپنے مردوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ دعائیں رائے گا نہیں جاتی، یہ ان کو باقاعدہ اس کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے. تو بہرحال یہاں پر جو اعمال اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم کیا ہے، تو ان اعمال کو اختیار کرنا چاہیے.
کو بند کر دو.
ان اعمال کو اختیار کرنا چاہیے جن اعمال کا ہمیں اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے, اس کے نتیجے میں ہماری جنت تعمیر ہوتی ہے. اب جہاں تک دنیا کا تعلق ہے, جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ تو ایک عارضی جگہ ہے, اللہ نے کچھ وقت کے لیے ہمیں یہاں بھیجا ہے, اور جب بھیجا ہے تو ہمیں اختیار دے کر بھیجا ہے, یعنی بالکل بے اختیار نہیں ہم, کچھ اختیار ہمیں دیا گیا ہے, راستے دکھلا دیے گئے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ جنت کا راستہ ہے, یہ دوزخ کا راستہ ہے, یہ سیدھا راستہ ہے, یہ ٹیڑھا راستہ ہے. اب جس کا جی چاہے جو ان سے راستے پر چلے. اللہ تعالیٰ نے رکاوٹیں نہیں ڈالی, کوئی جنت کے راستے پر چلنا چاہے تو رکاوٹ موجود نہیں, چلتے رہو. اور خدا نہ کرے اگر کوئی جہنم کا راستہ اختیار کرے تو تب بھی اس کو اختیار ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم جب کسی بچے کو دنیا میں پیدا کرتے ہیں تو وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. کلو مولود یولد علی فطرتہ, ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے, اور فطرت وہ کون سی؟ اسلام. فابواہ یہودانی او نصرانی, پھر اس کے ماں باپ اس کو چاہے یہودی بنا دیں چاہے نصرانی بنا دیں. اس سے مت پتہ چلا کہ پیدا تو وہ فطرت اسلام پر ہوا, آزاد بچہ پیدا ہوا تھا, اگر اس کو وہ ماحول مل جاتا جو اسے اسلام کی طرف لے جاتا تو وہ مسلمان ہو جاتا. اب اس کو یہودی کسی نے بنا دیا, کسی نے نصرانی بنا دیا, چنانچہ وہ ہی بن گیا. لیکن اس کے باوجود بھی اس کے لیے راستے کھلے ہوئے, آگے چل کر بڑا ہو کر اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہے, سمجھ دی ہے, اس کے سامنے کتابیں ہیں, علم ہیں. اب اگر ان کی بنیاد پر وہ حق کو پا جائے اور سیدھا راستہ اختیار کر لے تو پھر مسلمان ہو سکتا. وہ اپنی فطرت پر لوٹ آئے گا, جس فطرت پہ کہ اللہ نے پیدا کیا. اس لیے اسلام قبول کرنا آسان, اسلام سے کفر اختیار کرنا مشکل ہوتا ہے. ذرا بشرطے کہ پکا مسلمان ہو, تو اسے آدمی بڑے سے بڑا لالچ دے تب بھی وہ کفر اختیار کرنا اپنے لیے موت سے بہتر سمجھتا ہے, موت کو بہتر سمجھتا ہے کفر اختیار کرنے سے. لیکن اسلام جب گھر دل میں گھر کر جاتا ہے تو فوراً اس کو قبول کرنے میں دیر نہیں کرتا. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں دولت اسلام سے مالا مال فرمایا, تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اب جہاں تک دنیا کا تعلق ہے تو اللہ نے یہ ہمیں کچھ وقت کے لیے یہاں بھیجا ہے. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا, مثالوں کے بادشاہ, حکایات کے بادشاہ. انہوں نے بڑی اچھی اچھی عمدہ عمدہ مثالیں دی ہیں, اور یہ مثالیں دینے کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو سمجھانا. حکایات سے اور مثالوں سے بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے. کسی بزرگ نے فرمایا کہ بھائی تین کتابیں بڑی عمدہ ہیں, ایک تو اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید, دوسری بخاری شریف, اور تیسری یہ مثنوی. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ تو یہ تین کتاب فرمایا کہ بہت ہی عمدہ کتابیں. اور مثنوی مولانا روم کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کا عشق و محبت پیدا ہوتا ہے, اللہ کا عشق پیدا ہوتا ہے, اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں بزرگوں کے یہاں معمول رہا اس کا, باقاعدہ درس مثنوی شریف ہوا کرتا تھا. حضرت حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تقریباً 22 جلدوں میں, چھوٹی چھوٹی جلدوں میں, 22 جلدوں میں مثنوی کی شرح لکھی ہے. اور اس زمانے میں ہمارے حضرت مولانا حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ, اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ان کے قلب کو جو ہے کھول دیا ہے اس مثنوی مولانا روم کے لیے. اور ماشاءاللہ انہوں نے جو تشریح لکھی ہے معارف مثنوی کے نام سے, اور جو بیان فرماتے ہیں, تو یقیناً اس زمانے میں اس سے بہتر شاید ہی کوئی بیان کر سکے. تو بہرحال مثنوی مولانا روم میں حضرت مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ایک بادشاہ کا, کہ اس کا ایک جوان بیٹا تھا. جب وہ جوان یعنی اس عمر کو پہنچ گیا جس میں شادی کرنی چاہیے, تو بادشاہ نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ بھی بیٹا ہمارا جوان ہو گیا, بڑا ہو گیا, اس کی شادی کرنی چاہیے. تو ملکہ نے بھی کہا کہ ہاں بھائی ضرور رشتہ تلاش کرو, ہم چونکہ خود بادشاہ ہیں اس لیے اپنے جوڑ کا رشتہ تلاش کرو, کوئی شہزادی تلاش کرو اس کے لیے. بادشاہ نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ دنیا تو آنے جانے والی چیز ہے, بادشاہ آج بھی آج ہے کل نہیں ہوگی, اس لیے بجائے اس کے کہ بادشاہ تلاش کریں, اس کے لیے ہم نیک اور دیندار رشتہ تلاش کریں. اب چاہے وہ بادشاہ کے گھر میں ہی ہو, یعنی اگر کوئی شہزادی نیک دیندار ہو تو اس سے بھی کوئی حرج نہیں, لیکن ہو دیندار اس کو ترجیح دو. حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کا نکاح جو ہے وہ چار وجہ سے کیا جا سکتا ہے, لمالیہ ولی جمالیہ ولی حسبیہ ولی دینیہ. یعنی آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, کہ چار وجوہ ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ ان وجہ سے نکاح کیا جا سکتا ہے, یعنی یا تو کوئی عورت ایسی ہے کہ وہ خوبصورت لی جمالیہ، یا پھر وہ مالدار ہے لی مالیہ، یا پھر حسب نسب بہت اچھا ہے اس کا، خاندانی عورت ہے، اور آخر فرمایا کہ یا ولی دینیہ، دیندار عورت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چار وجہ بیان فرمانے کے بعد فرمایا، اے ابو ہریرہ فاصبر لذات الدین، تم دین کو ترجیح دو، یعنی نکاح جو ہے وہ دین کی وجہ سے کرو. اگر کسی عورت سے نکاح کرنا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ دیندار ہے، اگر دیندار ہے تو اس وجہ سے نکاح کرو. وجہ کیا ہے؟ مال بھی ضائع ہونے والا ہے، حسن و جمال بھی ختم ہونے والا ہے. اچھا اچھا حسن و جمال کا مالک جب 40-50 کے بعد کی عمر گزر جاتی ہے تو پھر وہ ختم ہو جاتا سارا معاملہ، عشق و محبتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، چہروں پر جھریاں پڑ جاتی ہیں، ناک پھیل جاتی ہے، چہرہ پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں، مطلب وہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اب صرف کھنڈرات ہی کھنڈرات رہ جاتے ہیں، جس سے کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی کسی زمانے میں حسن و جوانی کے مالک تھے لیکن اب نہیں رہے. تو حسن و جوانی بھی ختم ہونے والی، مال بھی ختم ہونے والا ہے، جمال بھی ختم ہونے والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حسب و نسب بھی کوئی چیز نہیں، اللہ نے جس کو جہاں پیدا کر دیا. البتہ دین ایسی چیز ہے کہ اس میں روز افزوں اضافہ ہو سکتا ہے، دین میں ترقی ہو سکتی ہے، جیسے جیسے انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے دین کی طرف اور زیادہ مائل ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا فاصبر لذات الدین، تم دین کو ترجیح دو، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے، یہ ایسی صفت ہے جو ختم ہونے والی نہیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس میں اضافہ ہی ہوتا ہے. آدمی جیسے جیسے بڑھاپے کی طرف قدم رکھتا ہے سوچتا ہے کہ میں قبر کے قریب ہوتا جا رہا ہوں، اب تو کم از کم میں دین پر چلوں. تو اس لیے فرمایا کہ دین کو ترجیح دو. تو اس بادشاہ نے بھی یہی بات کہی اپنی ملکہ سے کہ ہم دین کو ترجیح دیں اور ایسی لڑکی تلاش کریں. پہلے تو بہت انکار کیا ملکہ نے، لیکن بعد میں پھر آہستہ آہستہ بہرحال وہ بادشاہ کے کہنے پر تیار ہو گئی اور کہا کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے، پھر آپ تیاری ڈھونڈیں اس کے لیے کوئی رشتہ دین کا. اب جب دین کا رشتہ تلاش کیا دینداری کے اعتبار سے تو ایک لڑکی پسند آئی، نکاح ہو گیا. کچھ عرصہ گزرا تو اب چہمگوئیاں شروع ہوئی کہ ہاں بھائی کوئی اولاد وغیرہ ہوئی کہ نہیں ہوئی. یہ عجیب بات ہے، انسان جب اولاد کی شادی نہیں ہوتی تو شادی کی فکر ہوتی ہے، شادی ہو جاتی ہے تو ابھی کچھ مہینے نہیں گزرتے کہ یہ فکر ہو جاتی ہے کہ بھائی کوئی اولاد کا سلسلہ ہوا کہ نہیں ہوا. اب یہ باتیں شروع ہو گئیں، لیکن اولاد کا بظاہر کوئی سلسلہ نہیں. اب 6 مہینے گزر گئے، سال گزر گیا، فکر مند ہو گئے، لوگ تانے دینے لگے، ملکہ نے بھی تانا دیا کہ دیکھو تم نے شادی کی تھی یہاں پر، حالانکہ یہ ضروری تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اولاد دیں جس کو نہ دیں، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے. بہرحال بادشاہ نے جب دیکھا کہ اولاد نہیں ہوئی بیٹے کی تو اب اللہ کی طرف رجوع کیا. اصل چیز اس میں عبرت کی یہ بھی ہے، مشکلات آتی ہیں اس لیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. کوئی نعمت اگر نہیں ملتی اور اس نعمت کو حاصل کرنا مقصود ہو تو رجوع کرو اللہ کی طرف. بہرحال انہوں نے رجوع کیا، اللہ سے توبہ و استغفار کی، رات کو دعا کی کہ یا اللہ یہ معاملہ ہے، لوگ مجھے تانے دیتے ہیں، اولاد سے محرومی ہے بچے کو. تو روتا رہا، سجدے سے سر اٹھایا، اچانک اس کے سامنے ایک مرد غیب ظاہر ہوا اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ آپ کے لڑکے پر کسی نے جادو کر دیا ہے، اور جس نے جادو کیا ہے وہ ایک بوڑھی عورت ہے، اس نے اپنا عاشق بنا لیا ہے اس کو. اب تمہارا جو بیٹا ہے وہ اس پر جو ہے وہ مفتون ہے، وہ رات دن اس کی فکر میں رہتا ہے، وہ اپنی بیوی کی طرف تو دیکھتا بھی نہیں، لہذا تم میرے ساتھ آؤ. اسے کہیں لے گیا کسی جگہ پر، کوئی بال تھا جس میں گرہیں لگی ہوئی تھی کچھ، تو وہ گرہیں کھولتا گیا، سورہ فلق سورہ ناس پڑھتا گیا، یہاں تک کہ اس میں 100 گرہیں تھیں وہ کھل گئیں، شہزادے سے جادو بالکل اثر غائب ہو گیا اور وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو کر کھڑا ہو گیا. اور اب اس کو سب کچھ یاد آیا کہ بھی میری شادی ہوئی تھی، اس کو یہ بھی یاد آیا کہ میں کبھی بیوی کے پاس گیا ہی نہیں، تو شرمندگی بھی ہوئی. اب جب بیوی پر نظر پڑی تو اور زیادہ شرمندہ ہوا کہ اتنی حسین و جمیل عورت کو چھوڑ کر میں ایک بوڑھی عورت پر جو بہت ہی خرناٹ قسم کی تھی اس پر میں فریفتہ تھا. تو اب شرمندہ ہوا، اللہ سے توبہ استغفار کی اور اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہوا. تو مولانا جلال الدین رحمت اللہ علیہ نے یہ حکایت لکھنے کے بعد فرمایا کہ دیکھو بھائی، یہ جو بوڑھیا عورت ہے اصل میں یہ دنیا ہے، دنیا نے ہم پر جادو کر رکھا ہے، ہے تو وہ اس لائق نہیں کہ اس کی طرف ہم دیکھیں بھی، لیکن ہم اس پر فریفتہ ہیں اس کے اس جادو کی وجہ سے جو اس نے ہم پر کر رکھا ہے، ایک بوڑھی عورت کی طرف ہم مائل ہیں، اور یہ جو شہزادی ہے، جو بوڑھی جو جوان لڑکی جس سے شادی ہوئی تھی، وہ جنت جس کی طرف ہم دیکھ ہی نہیں رہے، حالانکہ اگر اس بڑھیا کا جادو اتر جائے تو ہمیں اصل میں پھر صحیح چیزیں نظر آئیں کہ بھائی جنت کیا چیز ہے، اللہ کی نعمت کیا چیز ہے. آج اس جادو کی وجہ سے ہم اس دنیا اصل جنت کو تو دیکھ ہی نہیں رہے اور اس عورت پر مفتون ہے، لیکن جب سر سے یہ جادو اترے گا اور ہمارے آنکھوں سے یہ پٹی ہٹے گی تو ہمیں پتہ چلے گا کتنا بڑا نقصان ہم نے کیا، اور ہم جو ہے وہ ایک بوڑھی عورت پر مفتون رہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم جو ہے وہ جو اللہ نے ہمیں عطا کی تھی اس کی طرف مائل ہوتے، اس جنت کی طرف مائل ہوتے، لیکن ہم تو مائل ہوئے اس سے بوڑھی عورت کی طرف. بہرحال یہ مثال حضرت رومی رحمت اللہ نے اس لیے بیان فرمائی تاکہ ہم اپنی حالت پر بھی غور کریں کہ یقیناً آج دنیا نے ہمیں اپنی گرفت میں لے رکھا ہے، اور اس کی گرفت ایسی ہے جیسے کسی نے جادو کر رکھا ہو ہم پر. دنیا سے ہم اپنا منہ موڑنے کو تیار نہیں، اور جس مقصد کے لیے آئے ہیں ہم سوچیں کہ ہم آئے کہاں سے، ہماری اصل کیا ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمانے کے بعد جنت میں رکھا، جنت ہی سے دنیا میں بھیجا، تو ہماری اصل جگہ تو جنت ہے. جہاں سے ہم نکالے گئے، ماں باپ کو اس لیے نکالا کہ دنیا میں جاؤ اور اب وہاں جا کر امتحان دو، اگر امتحان میں کامیاب ہو گئے تو واپس اسی جگہ پر آ جاؤ گے، تو ہم انہی کی اولاد ہیں. اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی وراثت جو باپ دادا کی وراثت ہے جنت، وہ ہمیں مل جائے، تو اس کے لیے وہ اعمال اختیار کرنے پڑیں گے جس سے ہمیں وراثت مل جائے. دیکھیے، ماں باپ کی کچھ اولاد ایسی ہوتی ہے جو ان کی فرما بردار ہوتی ہے، کچھ ایسی ہوتی ہے جو نافرمان ہوتی ہے. تو نافرمان اولاد کو ماں باپ آخ کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ اہل نہیں ہے ہماری وراثت کا، محروم ہو جاتے ہیں، اور جو ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں ان کو وراثت ملتی ہے. تو ہمارے لیے بھی اصل میں یہی ہے کہ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں کچھ دن کے لیے بھیجا ہے امتحانن، آزمائش کے لیے. اب چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے اس دنیا کا جادو اپنے سر سے اتار سکتے ہیں. اور دیکھیے، دنیا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن دنیا کی محبت دل میں رکھنا یہ بری چیز، اور اسی سے منع فرمایا. اگر دنیا ہمارے قرب و جوار میں ہو، دل میں نہ ہو، تو کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ ہماری ضرورت ہے، دنیا بھی ضرورت ہے ہماری. اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب ہمیں دنیا کی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر یہ دنیا ہمیں صحیح طریقے سے ملے تو اس کا حاصل کرنا برا نہیں. ایک شخص کسی بزرگ کی خدمت میں گئے اور وہاں جا کر دیکھا کہ جب دنیا کی ریل پیل ہے ان کے یہاں، تو بدگمان ہو گئے اور دل میں سوچا کہ میاں یہ کیسا اللہ والا کہ اس کے پاس تو بہت دنیا. کچھ عرصے وہاں رہے لیکن پھر وہاں سے چلے گئے. جب گئے تو جاتے ہوئے دل میں ایک شعر، ایک مصرع دل میں آیا، نہ مردانس کے دنیا دوست دارت، یعنی وہ بھی کوئی اللہ والا ہے کہ جو دنیا کا دوست رکھے، ان کے پاس تو دنیا ہی دنیا ہے، ہر چیز موجود ہے دنیا کی. تو دل میں یہ مصرع کہا، نہ مردانس کے دنیا دوست دارت، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست رکھے، اور یہ کہہ کے چلے گئے. ادھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بھی یہ بات ڈال دی کہ بھئی یہ کچھ کہہ کر گئے ہیں، کسی وجہ سے گئے. انہوں نے پیچھے سے آدمی بھیجا، انہیں بلوایا. جب وہ آ گئے تو کہا کہ یہ بتاؤ بھائی آئے کیوں تھے، اور جب آئے تھے تو پھر جا کیوں رہے ہو. تو انہوں نے آئیں بائیں شائع کر کے بات ٹالنی چاہی کہ نہیں بس ایسے ہی آئے تھا اور میں جا رہا ہوں واپس. انہوں نے کہا کہ اچھا ہی بتاؤ، جب تم جا رہے تھے تمہارے دل میں جو مشرا آیا تھا وہ کیا ہے؟ اب پریشان ہوئے، کہا کہ نہیں نہیں وہ تو میرے ایسی دل میں خیال آ گیا تھا. کہا خیال نہیں، مجھے سناؤ. جب مجبور کیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرے دل میں یہ بات آئی تھی کہ نمردانس کے دنیا دوست دارت، وہ بھی کوئی اللہ کا ولی ہے دوست تھے کہ جو دنیا کو دوست رکھے. فرمایا کہ دوسرا مصرع سن لو، چونکہ دوسرا مصرع تمہارے ذہن میں نہیں تھا اس لیے تمہیں یہ بدگمانی ہوئی، اگر دوسرا مصرع بھی ذہن میں ہوتا تو یہ بدگمانی نہ ہوتی. اگر دارت برائے دوست دارت, اگر دنیا رکھتا ہے تو اللہ کے لیے رکھتا ہے, تو اب بات ختم. اگر کسی کے پاس مال ہے دولت ہے لیکن اس نے اللہ کی مخلوق کو اس سے فائدہ پہنچاتا ہے اور اس کا حق ادا کرتا ہے تو یہ ہے اگر دارت برائے دوست دارت, اگر وہ دنیا رکھتا ہے دوست کے لیے رکھتا ہے. یعنی وہ اللہ والا واقعی نہیں ہے جو دنیا کا دوست رکھے, لیکن ہاں وہ اللہ والا ہے جو دنیا رکھے تو اللہ کے لیے رکھے, یہ مقصد. اب وہ قدموں میں گر پڑے, کہا کہ مجھے معاف فرما دیجیے. میرا بات ساری ہے کہ دنیا بری جگہ نہیں ہے, نہ خود دنیا بری ہے. اصل چیز یہ کہ ہم اس کو حاصل کہاں سے کر رہے ہیں اور اس کو خرچ کہاں پر کر رہے ہیں. بعض بزرگوں نے فرمایا کہ میں مخرج دیکھ کر مدخل کا پتہ چلا لیتا ہوں. یعنی جب آدمی پیسہ خرچ کرتا ہے تو وہ پیسہ خرچ ہوتا جب میں دیکھتا ہوں, اگر وہ جائز جگہ پر خرچ ہو رہا ہے تو سمجھ لیتا ہوں کہ اس نے حلال طریقے سے حاصل کیا. جب وہ ناجائز جگہ پر خرچ ہو رہا ہوتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں اس کے پاس حرام آمدنی آئی. ہمارے انگریز زبان میں کہتے ہیں نا, ایزی کم ایزی گو, آسانی سے آتا ہے تو آسانی سے جاتا ہے. تو آج کل کا پیسہ بھی ایسے ہی, رشوت سے آ رہے ہیں لاکھوں کروڑوں روپے آ رہے ہیں, جاتے بھی ایسے ہی ہیں, پھر جاتے بھی اسی طرح. اور حلال طریقے سے ذرا مشکل سے کمائی ہوتی ہے, تو آدمی ایک ایک پیسہ سوچ سمجھ کے خرچ کرتا ہے کہ بھائی حرام مال نہیں ہے میرا, میں چاہتا ہوں جائز جگہوں پر خرچ ہو, صحیح جگہ پر خرچ ہو. تو اس لیے دنیا کو بری چیز نہیں, لیکن اصل یہ ہے کہ اس دنیا کی محبت دل میں نہ ہو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے غریب طالب علم تھے, مکے کے رہنے والے, اور ان کے استاد تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا, لیکن ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب بالکل کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت ان کے شاگرد تھے. بعد جب استاد کے پاس پیسہ آ گیا تو سوچا کہ بھائی میں نے غربت کا زمانہ بھی دیکھا ہے, ذرا میں دیکھوں کہ مالداری کے زمانے میں کیسے ہیں. چنانچہ باقاعدہ اپنے استاد کی خدمت میں تشریف لے گئے اور دیکھا تو ماشاءاللہ بے انتہا مال و دولت. تو آزمانے کے لیے کہا کہ حضرت آپ کے پاس دنیا بہت آ گئی. فرمایا کہ تم لے لو بھائی, دنیا آ گئی ہے تم لے لو. کہا کہ آپ دے دیں گے؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ ایسے زبان ہی نہیں, مجھے لکھ کے دیجئے. حضرت نے فرمایا کہ جو کچھ میرے پاس ہے سب میں نے شافی محمد ادریس شافی کو دیا, جو کچھ بھی مال و دولت ہے جتنا آج تک موجود ہے سارا کا سارا ہی نے دے دیا, تاکہ بعد میں میری اولاد بھی ان سے نہ مانگ سکے. اس سے پتا چلا کہ ان کے پاس مال و دولت تو بے شک تھا, لیکن اس کی محبت دل میں نہیں تھی. یہی وجہ تھی کہ آنن فانن وہ سارا مال دے دیا تو مجھے نہیں چاہیے, اور وہ بھی آزمائشی اور امتحانن ایسا کہہ رہے تھے کہ دیکھیں دل میں محبت ہے یا نہیں. فرمایا کہ حضرت مجھے اس کی طلب نہیں. تو بات یہ ساری کہ محبت دل میں نہ ہو, اس کا جائزہ ہم بس لے لیں. ضرورت کی جگہوں پر خرچ ہو جائے, اپنے عزیز رشتہ داروں پر خرچ ہو جائے, جہاں ضرورت مند ہیں ان کو ان کی ضرورتوں پر خرچ ہو جائے, تو سمجھ لیجئے کہ یہ دنیا ہمارے لیے بری نہیں. لیکن خدا نہ کرے اگر ہم نے جو ہے وہ ضرورت کی جگہوں پر بھی خرچ نہیں کیا اور ضرورت مندوں کی ضرورت بھی اس سے پوری نہ ہوئی, تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس کی محبت ہمارے دل میں ہے. یہ دیکھیے کہ جائز جگہوں پر خرچ ہو, کیونکہ اللہ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی. تو اس لیے دیکھیں کہ جہاں فضول خرچی کا معاملہ ہے وہاں آدمی بالکل کنجوس ہو جائے کہ بھائی نہیں, یا کیڑی پیسے بھی خرچ نہیں کرنا, اور جہاں ضرورت کی جگہ ہو دل کھول کے خرچ کیجیے, کون منع کرتا ہے. بہرحال میرے عزیز بھائی, چند باتیں اللہ نے کہلوا دی. بات یہ ہے کہ ایک بات یہ کہ نعمت اسلام پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا. اس کے بعد یہ کہ اسلام کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں پر عمل کریں, اعمال صالحہ کو اختیار کریں. اللہ نے ہمیں جو اختیار دیا ہے اس اختیار کو استعمال کریں کہ سیدھا راستہ اختیار کریں, ٹیڑھے راستوں سے بچیں. اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کی جائے. اللہ والوں کی صحبت میں جائیں گے انشاءاللہ ہمیں راستہ سیدھا ملے گا کہ کس طرف چلنا ہے کس طرف نہیں چلنا. بالفرض اگر کوئی شخص دھوکے باز بھی ہے, اس نے اپنا روپ ایسا بنایا ہوا ہے کہ ظاہر میں وہ اللہ والا کہلاتا ہے حقیقت میں نہیں ہے, لیکن اگر وہ سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کر رہا ہے تو ہم تو چلی پڑے. اخلاص شرط ہے. اخلاص کے ساتھ اگر ہم انشاءاللہ سیدھا راستہ اختیار کر لیں گے تو ہمیں تو انشاءاللہ راستہ مل ہی جائے گا. اور جس کے ذریعے سے مل رہا اس کے لیے بھی دعا کریں کہ یا اللہ اسے بھی استقامت عطا فرما, اس کے ذریعے سے ہمیں آپ نے دین عطا فرمایا ہے اس لیے اسے بھی ثابت قدمی عطا فرما, ہمیں بھی ثابت قدمی عطا فرما. چنانچہ ایک واقعہ اس طرح کا آتا بھی ہے کہ کچھ لوگ کسی بزرگ کے پاس جاتے تھے اور اس کی وجہ سے بہت اللہ والے بن گئے. اصل میں وہ ڈاکو تھا, اس ڈاکو نے اپنی صورت ایسی بنا لی تھی کہ ایک جو ہے وہ جھونپڑی میں رہنا شروع کر دیا, ہاتھ میں تسبیح لے لی اور وہیں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا تھا. لوگ آتے گئے, ایک مجمع لگ گیا اس کے پاس, اور جو آئے تو ان کے بڑے بڑے مراتب ہو گئے, یعنی اللہ نے انہیں کہیں سے کہیں پہنچا دیا کیونکہ اخلاص کے ساتھ آئے تھے. بعد میں ایک دن چند ایک نے کہا کہ دیکھیں بھائی اپنے ہم دیکھیں اللہ نے ہمیں کوئی مرتبہ بھی عطا فرمایا کہ نہیں, یعنی ہم کس مقام پر ہیں, یا یہ ہے کہ انہوں نے چاہا کہ اپنے شیخ کا کوئی مقام دیکھیں تو کچھ بھی نظر نہیں آیا. بعد میں شیخ کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت اللہ نے ہمیں یہ مقام عطا فرمائی ہے تو آپ کا مقام تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا, یا تو واقعی آپ اتنے اونچے مقام پر ہیں کہ ہماری دسترس میں نہیں ہے اس مقام تک رسائی, یا پھر اس کا عکس ہے کہ کچھ بھی نہیں. تو وہ رو پڑا, اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے, اس نے کہا بھائی مجھے تم معاف کر دو, میں تو ایک ڈاکو ہوں پیسہ لوٹنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں یہاں, تم لوگ آتے گئے تمہیں بہرحال میں نے باتیں صحیح بتائی ہیں اور اس وجہ سے تم سیدھے راستے پر چل پڑے, کہیں سے کہیں پہنچ گئے, لیکن بس وہ پھر اس نے معافی مانگی, کہا کہ مجھے معاف کر دو میں تو ایک ڈاکو. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالی, ان سب نے اخلاص کے ساتھ دعا کی کہ یا اللہ چاہے یہ ڈاکو ہے چور ہے جو بھی ہے, اے اللہ اس کی وجہ سے آپ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھلایا ہے اور آپ اپنی معرفت عطا فرمائی ہے, آپ اپنے فضل و کرم سے اللہ اس کو بھی مقام عالیہ سے نواز دیجیے. اللہ نے ان کی برکت سے اسے بھی نواز دیا. تو بات یہ ہے کہ دین تو خیر خواہی کا نام ہے, ایک دوسرے سے فائدہ پہنچتا ہے, مریدوں کو شیخ سے, شیخ کو مرید سے فائدہ پہنچتا ہے. بہرحال اللہ والا نیک اور صالح اللہ والوں کی صحبت اختیار کی جائے, انشاءاللہ ناکامی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح اہل اللہ کی صحبت عطا فرما دیں اور ان کی صحبت میں زیادہ سے زیادہ دینی دنیاوی ترقی ہمیں عطا فرمائیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے, کرم فرما دیجئے, ہم بڑے گناہ گار ہیں یا اللہ, اے اللہ ہماری اندر کی حالتیں آپ سے پوشیدہ نہیں ہیں, اپنے فضل و کرم سے اے اللہ رحم فرما دیجئے, اے اللہ ہماری وجہ سے کسی کو محروم نہ فرمائیے, اے اللہ اپنے فضل خاص فرمائیے, ہم سب کو دین پر چلنے والا بنا دے, اے اللہ اعمال صالحہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں ان تمام نعمتوں پر جو آپ نے اپنے فضل و کرم سے بغیر استحقاق کے ہمیں عطا فرمائی, خصوصاً نعمت اسلام اے اللہ جو آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہے, اور حقیقت ہم اس کی قدر ہم اس کے صحیح معنی میں قدر دان نہیں ہیں, صحیح معنی میں قدر نہیں کر پاتے. آپ ہمیں نعمت اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمائیے. اے اللہ کسی سے محبت ہو تو تیرے لیے ہو, دشمنی اور عداوت ہو تو تیری وجہ سے ہو, خواہشات نفسانی پر چلنے سے یا اللہ ہمیں بچا لیجئے, اپنی رضا کے لیے یا اللہ اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, دکھلاوے سے, ریاکاری سے, حسد سے, کبر سے, بغض سے اے اللہ ہمیں نجات عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنی محبت ہمیں عطا فرما, اے اللہ اپنی محبت ہمیں عطا فرما, اے اللہ اپنی محبت ہمیں عطا فرما, اے اللہ صحیح اہل اللہ کی صحبت ہمیں عطا فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت والی زندگی عطا فرما, ہر شر سے اور ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرما. موجودہ زمانہ جو فتنوں کا زمانہ ہے اے اللہ اس میں ہر فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما, خصوصیت کے ساتھ یا اللہ ہمارے ملک بڑے نازک مرحلے سے گزر رہا ہے, آپ اپنے فضل و کرم سے اس کی حفاظت فرمائیے, رہنے والوں کی حفاظت فرمائیے, ہر شر اور فتنوں سے حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں چوروں سے اور چوریوں سے, ڈاکوؤں سے اور ڈکیتیوں سے ہمیں محفوظ فرما دیجئے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہر شر اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرما کر اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ ہمیں عطا فرما دیجئے. یا اللہ اچانک آ جانے والی موت سے, حادثاتی موت سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جب تک زندہ رہیں دین پر ثابت قدمی عطا فرما. ہمارے یہاں آنے والے نمازی ہیں بیمار, ان کا غالباً ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کی ٹانگ میں جو ہے وہ فریکچر ہو گیا ہے, دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جلد از جلد انہیں صحت عطا فرما دیں. اور ہم میں جو بھی بیمار ہیں ہمارے عزیزوں میں, رشتہ داروں میں, اے اللہ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. جب تک زندگی ہو دین پر ثابت قدمی کے ساتھ اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔